لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا بقبض ولكن بقبض العلماء ولا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فضلوا وأضلوا. محترم دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی شان ہو دنیا سے علم کو چھین کر واپس نہیں لیں گے، بلکہ علم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ صحیح صاحب علم لوگ مردے جائیں گے اور نئے لوگ علم دین حاصل نہیں کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک شخص بھی مستند اور صحیح صاحب علم نہیں بچے گا. تو لوگ ایسے انسانوں کو عالم قرار دیں گے جو حقیقت میں عالم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حقیقت میں جاہل ہوں گے، اور ان سے لوگ دین سیکھنے لگیں گے. آگے فرمایا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس حدیث میں سے اس وقت جو زیر بحث نقطہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی، کچھ انسان تو وہ ہیں کہ جو ایک آدمی ایک مشن، اور کچھ انسان وہ ہیں کہ جو ایک آدمی اور دو مشن، ایک آدمی اور ایک مشن. مثلا ایک آدمی خود گمراہ ہے اور اپنے آپ کو گمراہ کر گمراہ کر رہا ہے، تو ایک آدمی اس کا ایک ہی مشن ہے، اپنے آپ کو خراب کرنا. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، تو وہ ایک آدمی دو مشن، اپنے آپ کو بھی گمراہیوں میں روز افزوں ترقی دے رہا ہے اور دوسروں کے اندر بھی گمراہی پھیلا رہا ہے. ایک آدمی کے دو کام ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کرنا اور دوسروں کو گمراہ، اپنے آپ کو گمراہ کرنا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بگاڑ سے بچا رہا ہے، اپنے آپ کو بگڑنے سے بچا رہا ہے لیکن دوسروں کی اس کو فکر نہیں، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو اپنی فکر بھی کر رہا ہے اور دوسروں کی فکر بھی کر رہا ہے. اس طرح سے چار آدمی ہو گئے، ایک آدمی ایک مشن، خود آدمی ہے اور اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے، دوسروں کی اس کو کوئی فکر نہیں، دوسروں سے لینا دینا کچھ نہیں. دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی مہم چلاتا ہے، چاہے فکری طور پر، چاہے عملی طور پر، چاہے فیشنی طور پر، کسی بھی اعتبار سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی مہم چلاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو تو سدھار رہا ہے لیکن دوسروں کی اس کو فکر نہیں، اور چوتھا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بھی سدھار رہا ہے اور دوسروں کے سدھار کی فکر کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اپنی صلاح کی فکر اور دوسروں کی اصلاح کی فکر. صلاح اور اصلاح، صلاح کے معنی اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا، اپنے دین کو ترقی دینا، اور اصلاح کے معنی دوسروں کو سدھارنے، دوسروں کو درست کرنے کی فکر کرنا. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سے طبقے ہیں. کیا ہم اس طبقے میں ہیں کہ اگر ہم گمراہ ہو رہے ہوں، دین ہماری زندگی میں نہیں ہے، دیندار نہیں بن رہے تو کوئی فکر نہیں، یا ہم اس طبقے میں ہیں کہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ خود بھی بگاڑ پہ بگاڑ، زیادہ زیادہ بگڑ رہا ہے اور دوسروں کو بھی بگاڑ کی طرف لے جا رہا ہے، خود بھی زیادہ زیادہ فیشن میں مبتلا ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی فیشن میں مبتلا کر رہا ہے اور اس کی تلقین بھی کرتا ہے، یا ہم وہ ہیں کہ اپنی فکر تو کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں ان سے کیا ہے. ہم اپنے آپ کو سدھار رہے ہیں، بچا رہے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے کلاس والے، ہمارے کلیگ، ہمارے دفتر والے، ہمارے سوسائٹی والے بگڑ جائیں، ہم کو ان سے کیا ہے. تو وہ اپنی فکر تو ہے لیکن دوسروں کی فکر نہیں. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ہم اپنی فکر بھی کریں اور دوسروں کی فکر بھی کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کو چوتھے نمبر کا بنایا ہے، کہ تم اپنی فکر بھی کرو گے دوسروں کی فکر بھی کرو. ایک ڈاکٹر وہ ہے کہ جس نے ڈاکٹری پڑھی مگر ایسا نکما شخص ہے کہ نہ وہ اپنا علاج کر پاتا ہے نہ دوسروں کا. دوسرا وہ ہے کہ اس نے ڈاکٹری پڑھی اپنے آپ کی صحت کی تو فکر ہے باقی کو کیا ہو جائے اسے اس کو غرض نہیں. چوتھا وہ ہے کہ جو اپنی فکر بھی کر رہا ہے دوسروں کو بھی فکر کر رہا ہے, اپنے کو بھی سدھارتا ہے دوسروں کو بھی سدھارتا ہے. تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم ان سے کون سے طبقے میں سے. آج کا زمانہ مشنوں کا زمانہ ہے. مشن کے معنی یہی ہے کہ ہم ایک چیز کو اختیار کر لیں گے, اس میں خود اپنی ترقی بھی ہوگی اور دوسروں کو بھی اس میں گھسیٹیں گے, دوسروں کو بھی اس میں ملوث کریں گے, دوسروں کو اس میں پھنسائیں گے. جتنا جتنا وہ پھنستے جائیں گے اتنا ہم اپنے مشن میں کامیاب ہیں. یوں کہیے شیطان کا بھی ایک مشن ہے اور اس کے مقابلے میں نبی کا بھی ایک مشن ہے. نبی کا مشن نبی کی امتی کے سر پر آ گیا ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقریر کی تھی اس کو کہتے ہیں خطبہ حجت الوداع, اور وہ حیرت انگیز خطبہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر خطیب دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا, تو اس کی مثالیں جب دینے لگتے ہیں کہ سب اس کی مثال بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خطیب جیسا تقریر کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا, تو مثال کون سی ہے اس کی؟ تو اس کی مثالیں جب بتاتے ہیں تو کبھی تو یوں مثال بتاتے ہیں, ایک مثال اس کی یوں بتاتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین میں مقابلہ جب کیا ایک قبیلے کے ساتھ, اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ حوازن. اس مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت مال غنیمت عطا گیا. کتنا؟ 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں, 6,000 مرد اور عورتیں ان کے گرفتار ہو گئے, اور 4,000 اوقیا چاندی. اتنا مال غنیمت اس سے پہلے کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا. بہرحال اخیر میں جب نبی علیہ السلام نے یہ مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو کیا یہ کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور خاص طور پر مکے کے آپ کے اپنے رشتے داروں میں ان کو زیادہ دے دیا, اور جو مدینے کے اصلی پرانے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی ان کو بالکل نہیں دیا. جو پرانے پختہ مسلمان تھے انہوں نے کہا کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے, حضور نے جیسا مناسب سمجھا ٹھیک کیا. لیکن کسی انصاری کی زبان سے نکل گیا کہ عجیب بات ہے, جب دین پر مشکل وقت آ پڑتا ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے, دین کو پھیلانے کا کام تو ہم نے کیا ہے, اور جب مال تقسیم کیا جا رہا ہے تو ان دوسروں کو دیا جا رہا ہے. یہ عجیب بات ہو گئی ہے, یہ کسی شخص نے کہا. مزید یہ کہ ابھی وہ جو جنگ حنین ہوئی ہے, اس جنگ حنین میں جو ہی حضور اور آپ کے ساتھ 12,000 صحابہ میدان میں پہنچے تھے تو چاروں طرف سے بارش کی طرح سے تیر برسائے گئے. نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ 12,000 کا لشکر پیچھے ہٹ گیا اور میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور چند صحابہ رہ گئے. اس وقت نبی علیہ السلام نے دائیں طرف مڑ کر کے کہا تھا کہاں ہیں میرے انصاری, یا الانصار. تو کچھ انصار جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موجود ہیں, جو لوگ پیچھے ہٹ گئے جانے دیں ہم موجود ہیں. پھر بائیں طرف مڑ کر کے کہا یا الانصار, انصاری ہیں؟ تو صاحب نے کہا ہاں ہاں ہم موجود ہیں, آپ گھبرائیے نہیں, کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے جانے دیں ہم تو صاف ہیں. تو اب وہی انصار کہہ رہے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت ہمیں بلایا جاتا ہے, اور دین پھیلانے کے لیے جو مقابلے کرنے پڑے ہیں وہ ان مقابلوں کی نشانات اس وقت ہمارے تلواروں پر موجود ہیں, لیکن جب مال تقسیم کیا جا رہا ہے تو وہ دوسروں کو دیا گیا. یہ بات چند کسی انصاری نے کہی اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی. جس شخص نے یہ بات پہنچایا اس نے ان کو کہا کہ میں تمہاری یہ شکایت حضور تک پہنچا رہا ہوں. بہت اچھا کیا انہوں نے, پہنچانے والے تھے عبداللہ بن مسعود, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اگر عرض کیا یا رسول اللہ انصار کی دلوں میں شکایت پیدا ہو گئی ہے, آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا, مکے کے نئے مسلمانوں کو دیا, بلکہ کچھ ان مسلمانوں ان آدمیوں کو دیا جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا ہے ان کو بھی آپ نے دیا, ان میں سے سہیل ابن عمرو تھے کافر تھے اس وقت تک, ان کو حضور نے 100 اونٹ دیے, اس کے نتیجے میں وہ مسلمان بھی ہو گئے. لیکن انصار جو پرانے مسلمان تھے اور مدینہ منورہ میں جنہوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا تھا انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو آپ نے نہیں دیا, تو ان کے دلوں میں شکار پیدا ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, ایک خیمہ لگوایا گیا، اس خیمے میں انصار کو جمع کیا گیا، جمع کرنے کے لیے حضور نے باہر ڈیوٹی ایک آدمی لگا دیا کہ کسی انصاری کے علاوہ دوسرے آدمی کو اندر نہیں آنے دینا. جب انصار کو جمع کیا گیا تو اب دیکھیے اب حضور کی تقریر ہونی ہے، صورت حال یہ ہے کہ واقعی آپ نے ایسا کیا ہے کہ ان کو تقسیم میں زیادہ دے دیا، ان کو بالکل نہیں دیا، شکایت ان کی جائز ہے بظاہر. اب نبی علیہ السلام کو اپنی تقریر سے ان کو مطمئن کرنا ہے، تو گویا ایک مقرر کا امتحان ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جماعت انصار یہ کیا بات ہے جو میرے کانوں میں پہنچی ہے؟ کسی نے کہا جی کسی لڑکے نے کہی ہے ایسی بات، ہم نے ایسی بات نہیں کی، کسی نادان آدمی نے ایسی بات کہی. حضور فرمایا نہیں نہیں صحیح صحیح بتاؤ یہ کیا بات میرے کانوں میں پہنچی ہے؟ کہ جی ہم میں سے کسی شخص نے کہی ہے ضرور، لیکن اس کی بات کا کیا اعتماد ہے؟ حضور نے فرمایا اب دیجیے کیا آپ لوگ گمراہ نہیں تھے، میری وجہ سے تم کو ہدایت مل گئی؟ مگر وہ کہہ رہے ہیں بالکل. کیا تم لوگ جہنم کے راستے کی طرف نہیں جا رہے تھے، میری وجہ سے تم کو جنت کا راستہ مل گیا؟ انہوں نے کہا بالکل. کیا تم آپس میں لڑ لڑ کر فنا ہونے والے نہیں تھے، میں نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا؟ انہوں نے کہا بالکل. اس کے بعد حضور فرمائے مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں، آپ نے احسان کیا ہے ہم تسلیم کر رہے ہیں. حضور فرمایا نہیں تم یوں کہو محمد تجھے مکے والوں نے نکال دیا تھا، ہم نے تجھے جگہ دیا ہے، میں کہوں گا تمہارا مجھ پر احسان ہے. تم یوں کہو محمد تجھے گھر والوں نے دھکے دیے تھے، ہم نے تیرے دامن پھیلایا، میں کہوں گا تمہارا مجھ پر احسان ہے. تم جو جو احسان اپنے شمار کرتے رہو گے میں تسلیم کرتا رہوں گا، واقعی تم نے مجھ پر احسان کیے ہیں اور وہ احسانات مجھے یاد ہیں. یعنی کیا بتا رہے ہیں، میرے احسان تمہیں یاد ہوں یا نہ ہوں، تمہارے جو احسان مجھ پر ہیں وہ مجھے یاد ہیں. اس کے بعد آپ آگے فرما رہے تو کیا تمہیں یہ تقسیم قبول نہیں ہے کہ ان لوگوں کو میں نے اونٹ اور بکریاں دے کر کے گھروں کو روانہ کر دیا اور تمہارے لیے میں نے اللہ کے رسول کو رکھ لیا، وہ آپ کے رسول تمہارے ساتھ جائے گا؟ کیا تمہیں یہ تقسیم قبول نہیں ہے؟ اللہ کا رسول تمہارے لیے، یعنی میں مدینے چلوں گا. سورج آپ یہ تھی مکے والے مطالبہ کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ جب تک ہم نے آپ کو مکے سے نکال دیا تھا تب تک تو مکہ آ نہیں سکتے تھے، اب مکہ آپ کے قبضے میں ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب آپ مدینے کیوں جائیں گے؟ اب آپ مکے میں رہیے، مکہ آپ کا شہر ہے، یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہی کھانے کا گھر ہے، اس لیے ہم آپ کو مدینہ نہیں جانے دیں گے. اس مطالبے کو ختم کرایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال غنیمت دے کر کے، اور انصار کو پتا نہیں چل سکا. اور وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ تقسیم قبول نہیں ہے کہ وہ مال لے کر کے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ، اگر تمہیں یہ تقسیم قبول نہیں ہے تو میں تقسیم کو بدل دیتا ہوں، تیار ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، ہم اللہ کے نبی کو لے کر مدینے جائیں گے، ہمیں یہی تقسیم قبول ہے، وہ والی تقسیم ہمیں قبول نہیں ہے کہ اللہ کا نبی تو مکے والوں کے لیے رہ جائے اور ہم مدینے جائیں گے واپس خالی نبی کے بغیر جائیں، ہمیں قبول نہیں ہے. اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو یہ طے کر لیا ہے میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ نہیں جنہوں نے مجھے نکال دیا تھا، اب اگر یہ تمہیں قبول نہیں بس. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ انصار جو وہاں رونے لگ گئے تو روتے روتے ساری زمین بھیگ گئی، شاید چار یا پانچ منٹ کل لگے تقریر میں اور سارا ماحول رڑ دیا. یہ ہے تقریر کا عالم. تو غرض یہ کہ جو مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تقریر کی تھی وہ بڑی عجیب و غریب تقریر کی تھی. اس میں آپ نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارا مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، خبردار ان محترم چیزوں کی بے حرمتی نہیں کرنا، یہ ایسے ہی محترم ہے جیسے آج کا دن محترم، جیسے یہ جگہ محترم، جیسے یہ شہر محترم. جاہلیت کی ساری رسموں کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں، نئی رسمیں پیدا نہیں کرنا، آپس میں لڑنا نہیں، قتل خون نہیں کرنا، میرے بعد لڑ لڑ کر کافروں جیسی زندگی نہیں اختیار کرنا. یہ تقریر کرتے کرتے اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ جتنی باتیں تم پہ بتا رہا ہوں اور جتنے دین میں تم تک پہنچایا ہے یہ ان تک میرا دین پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے، یبلغ شاہد منکم الغائب، میرا یہ دین ان تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہے یعنی مسلمان ہیں مگر وہاں نہیں، یا مسلمان ہی بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں ہے، اور یا ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، یہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جو موجود نہیں ہیں. تو اس وقت کے ان مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کیا فرمایا ایک طرف سے گمراہ نہیں ہونا یعنی اپنے آپ کو بگاڑ سے بچانا، بری رسموں میں نہیں پڑنا یعنی گویا رسمیں پیدا نہیں کرنا، آپس میں لڑ بھیڑ کر کے تباہ نہیں ہونا، تو یہ خود کی اصلاح ہے. اور اس کے بعد دوسروں کی فکر پیدا کرائی کیا کہ دوسروں تک میرا یہ دین پہنچا دینا. تو گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دو ڈیوٹیاں دی، ایک اپنی حفاظت اور ایک دوسروں کی فکر. اپنی دین کی حفاظت بھی کرنا، اپنی دین کو ترقی بھی دینا. لہذا اگر ہم ابھی نمازی نہیں ہیں تو ایک طرح سے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہم نمازی بنیں، اور دوسری طرح سے یہ فکر کرنی ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ نمازی بنیں. اگر ہم برائی میں مبتلا ہیں تو ایک طرح سے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ وہ برائی ہمارے اندر سے نکل جائے، اور دوسری طرف سے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا کوئی بھائی اگر برائی میں مبتلا ہے تو وہ نکل جائے اس سے. اگر ہماری آنکھوں سے غلطی ہو رہی ہے تو ایک طرح سے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ یہ غلطی ہماری دور ہو جائے، اور دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے جاننے والوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، کلاس فیلوؤں میں اگر کوئی اس طرح کی غلطی میں مبتلا ہے اور یقیناً ہے تو ہم ان کو بھی بچانے کی فکر کریں گے. تو گویا ہم ایک آدمی دو مشن، ایک آدمی دو کام، اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح. جب مسلمانوں کے اندر یہ مزاج زندہ رہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اس کی دینی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے اور دوسروں کو اس کی وجہ سے ہدایت ملتی رہتی ہے، دوسروں کی اس کی وجہ سے اصلاح ہوتی رہتی ہے. بلکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو نفع زیادہ مل گیا اور خود اس کی ذات ابھی اتنی نفع پر نہیں پہنچ سکی. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے دوسروں کو اتنا نفع ملا کہ دوسرے دین کی ترقی میں اس سے آگے نکل گئے اور یہ عملی طور پر پیچھے رہ گیا. مثلا وہ شخص جو دوسروں کو بتاتا رہا یہ سنت ہے، دوسروں نے سنت سن کر اس پر عمل کر لیا لیکن یہ ابھی خود عمل نہیں کر پایا. دوسروں کو بتاتا رہا یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے، یہ بیچارہ خود ابھی بچ نہیں پایا لیکن دوسروں نے بچنا شروع کر دیا. یہ دوسروں کو بتاتا رہا کہ اللہ سے ڈرو، اس کے نتیجے میں دوسروں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا لیکن خود اس کے دل میں ویسا بھی خوف خدا کا پیدا نہیں ہو سکا ہے. تو غرض یہ کہ ہمیں ہر وقت یہ حساب اپنا لیتا رہنا چاہیے کہ ہم اپنا کتنا سدھار کر رہے ہیں، اور اگر سدھار کر رہے ہیں تو وہ ترقی کر رہا ہے یا وہ رکا ہوا ہے. اگر ہم پہلے بے نمازی تھے پھر ہم نے نماز شروع کر دی ایک وقت کی، تو ہم اسی ایک ہی وقت پر ہیں یا ہم نے ترقی کی؟ اگر ہم نے پانچ وقت کی نماز شروع کر دی تو جماعت کی پابندی کر رہے ہیں یا بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہیں؟ ایک تو ہے سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اور ایک ہے سب کام کے ہجوم کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ دوسری صورت ہے. مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ دوسری چیز ہے، اور ایک سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نمازیں بھی بن نہیں پا رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے فنا فنا حرام کام ابھی نہیں چھوڑا ہے، ایک طرح سے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ وہ حرام کام ہمیں چھوڑا یا نہیں، اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم وہ حرام کام چھوڑ دیں، اور ہمارے ساتھ میں اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. ایک آدمی دو مشن، اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون بعدی قومن، میرے بعد ایک قوم آنے والی ہے، لہم اجرن، ان کو اجر ملے گا. کون سا والا اجر؟ مثل اجر اولیہم، ویسا اجر جیسے پہلے والے لوگوں کو ملا ہے، وہ ہے صحابہ. صحابہ کا اجر کتنا تھا اس کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، ہلکا اندازہ، اگر پورا اندازہ نہیں کیا ہلکا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے ایک صحابی نے آدھی کھجور خیرات کی اور بعد کے کسی مسلمان نے اوہو پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا تو یہ اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکے گا، اتنا اونچا درجہ ہے ان کا. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بعد میں زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں کچھ لوگ ہوں گے ان کو وہی اجر ملے گا جو پہلے والے لوگوں کو ملے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ وہی ہیں جو اپنی اصلاح بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں کو کی فکر بھی کر رہے ہوں گے. آگے سیکون بعدی قوم لهم اجر مثل اجر اولیہم یأمرون بمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، بے دینی کے سیلاب کا مقابلہ کر رہے ہوں گے. فتنوں کا مقابلہ، فتنے سے مراد یہاں وہ چیز جو مزین ہو کر کے آ رہی ہے، وہ چیز جو کسی رنگ کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی پیاری بن کر کے آ رہی ہے، پرکشش بن کر کے آ رہی ہے، اندر اس میں خرابی ہے. جیسے فیشن بظاہر پرکشش لیکن اندر اس میں شر ہے، جیسے بے پردگی بظاہر اس میں لطف ہے لیکن اندر اس میں زہر ہے، جیسے سود بظاہر وہ نفع ہے لیکن اندر اس میں زہر ہے، جیسے اباحیت پسندی بظاہر وہ فری آزاد زندگی ہے، لطف کی زندگی ہے مگر اندر اس میں زہر ہے، اسی کو کہتے ہیں فتنہ. فتنہ ایسی چیز کہ جو انسان کو آزمائش میں ڈال دے، اسلام میں فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں فتنے کا مطلب ہوتا ہے فساد، لڑائی جھگڑا، تناؤ، اور اس لڑائی جھگڑے میں مار پیٹ، اس کو کہتے ہیں عام طور پر فتنہ. لیکن قرآن کی زبان میں فتنہ یہ نہیں ہے. قرآن کی زبان میں فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو آزمائش میں ڈال دے. اس آزمائش میں آدمی کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے. مال کو قرآن نے فتنہ کہا، یعنی یہ آزمائش میں ڈال دے گا تمہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس مال آئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس مال آئے اور اس مال آنے کے نتیجے میں تم بگڑ جاؤ گے. تو مال تمہارے لیے آزمائش بن گیا. اولاد نہیں تھی تو آدمی ٹھیک تھا، اولاد آ گئی اس کے آگے آدمی بگڑ گیا. حالانکہ یہی مال ہے جس کو قرآن کریم نے، یہی دولت ہے جس کو قرآن کریم نے کہا یہ خیر، اسی دولت کو قرآن کریم نے کہا یہ فضل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات دینے کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں وفد لے جانا ہے بنی اسرائیلیوں کا، چونکہ تورات وہاں سے لینی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے 50-70 آدمی منتخب کیے کہ صاحب ہم کو تورات دینے کے لیے جانا ہے. ان 70 آدمیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو چلیں گے، مگر تورات دے گا کون؟ کہ اللہ تعالیٰ شانہ، کہ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو نظر بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ تو نظر آنے والے نہیں ہیں. کہا ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ نے تورات دی؟ ہم تو تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم کو اللہ تعالیٰ جہرتن نظر نہ آ جائے. وہ قالو حتا نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم کھلم کھلا خدا کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم قبول نہیں کریں گے. بارہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے تجلی ظاہر ہوئی. وہ تجلی تقریباً اس طرح کی تھی جیسے بجلی کونتی ہے، وہ جو بجلی کونتی ہے تو وہ 70 کے 70 آدمی بے ہوش ہو کر گر گئے. تو بے ہوش ہو کر گر گیا، موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ اٹھ جائیں. جب وہ کافی دیر ہو گئی نہیں اٹھے تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ مر ہی گئے. اب جب مر گئے تو سوچنے لگے میں واپس جب جاؤں گا تو بنی اسرائیلی پیچھے سے کہیں گے کہ وہ ہمارے 70 سردار کہاں چلے گئے. میں کہوں گا وہ تو مر گئے. تو وہ پیچھے بنی اسرائیلی کہیں گے ہمارے 70 آدمیوں کو لے جا کر نہ جانے کہاں مروا دیا. تو ان کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یا اللہ آپ نے مجھے بڑی مشکل آزمائش میں ڈال دیا. یہ جو مشکل آزمائش میں ڈال دیا اس کو قرآن کریم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں، ان ہی الا فتنتک، یا اللہ یہ تو تیری عجیب آزمائش آ گئی. تو فتنہ کے معنی آزمائش کو ہے، کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں. تو لہذا ہمیں نقطہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنا سدھار کر رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں. اگر ہم سدھار کر رہے ہیں تو یہ ہمارا آدھا ہی کام ہے. اب پورا کام یہ ہے کہ ہم اپنا سدھار بھی کریں اور دوسروں کے سدھار کی فکر کریں. کم سے کم جو ہمارے دوستوں میں ہیں، ہمارے رشتے داروں میں ہیں، ہمارے گھروں کے لوگوں میں ہیں، ان کے سدھار کی فکر کریں گے، ان کے بچاؤ کی فکر کریں گے. جس چیز کو ہم زہر سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو ہم زہر سمجھ رہے ہیں، اس کو خود بھی اس سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے. یہ مومنین کی صفت بیان کی ہے قرآن کریم نے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مومن مرد اور مومن عورتیں آپ اپنے ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے شفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا کام کرتے ہیں وہ؟ یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. دنیا کی تمام قومیں اپنے باطل کو مشن کے طور پر چلا رہی ہیں اور وہ ہر قسم کے اسباب اختیار کر رہے ہیں اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے. دوسرے مقابلے جو حق والے ہیں، اور یقیناً حق صرف اسلام کے پاس ہے، اس میں ہرگز ذرا سا بھی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. حق صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام. باقی سب باطل ہے، یقیناً باطل ہے. اور حق اور باطل کی جو کسوٹیاں ہیں، ان کسوٹیوں پر جب کستے ہیں ہر مذہب کو، تو ہر باطل مذہب کو بخود نظر آتا ہے کہ سب یہ باطل ہے. یہ ہماری یا تو اللہ کی مصلحت ہے، یا اللہ کی مشیت ہے، یا ہماری بدقسمتی ہے کہ کھلم کھلا مذہبوں کے درمیان تبادلہ خیال نہیں ہوا. کھلم کھلا مذہبوں کے درمیان تبادلہ خیال ہونے لگے تو اس کو پتا چل جائے گا آپ کے مذہب، آپ کا مذہب کتنے پانی میں ہے، اور ہمارے مذہب حق کی داستان کیا ہے. وہ کیا حقائق ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام حق ہے اور باقی سارا باطل ہے، اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں اطمینان ہے کہ اسلام حق ہے باقی سارے باطل ہیں. یہ جو کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ سارے مذہب ٹھیک ہی ہیں، سب ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اس کا دراصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا تو حق ہے نہیں، لیکن کم سے کم آپ اتنا تسلیم کر، ہم آپ کا تو حق تسلیم کرتے ہیں، کم کم ہمارے مذہب کو بھی حق مان لیں آپ، اتنا تسلیم کر لیں کہ سارے مذہب سچے راستے ہیں اور ایک ہی جگہ سب پہنچنے والے. ہر یہ جیسا نہیں ہے، سارے مذہب غلط ہیں، سچا راستہ ایک ہی ہے. یہ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے مسلمانوں کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے کبھی، کہ یہ سارے مذہب خدا نے سارے مذہب بھیجے ہیں، خدا تک سارے مذہب پہنچتے ہیں، ہر انسان کا راستہ وہیں جاتا ہے، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، ہرگز نہیں. اسی کو کہتے ہیں وحدت ادیان. وحدت ادیان مانے اس دین کو بھی سچا مانو، آپ اپنے دین پر عمل کریں، دوسرے دین کو مت چھوڑو. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کی قومیں مشنیں کیوں چلاتی ہیں، اپنی تہذیبوں کو کیوں پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے مذہب کو پھیلانے کی کیوں کوشش کرتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کو مشن کے طور پر کے کام کرنا ہے، اس کے مقابلے میں مسلمان کو مشن کے طور پر کام کرنا ہے. اس پورے مفہوم کو میں اگر اسلامی لفظوں میں ادا کروں گا تو اس کو کہتے ہیں ہر مسلمان کو اللہ نے بھی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنایا ہے، داعی دین. یہ دعوت کو میں نے اس لیے اختیار کیا کیونکہ دعوت سینٹر کا کم سے کم پیغام یہی ہونا چاہیے کہ ہر دعوت سینٹر سے وابستہ شخص داعی ہے. کس چیز کا داعی ہے؟ خیر کا، دین کا، فیشن پرستی کو چھوڑ کر کے حق اپنانے کا، برائیوں کو چھوڑ کر کے نیک بننے کا، پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کا داعی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال سے سمجھایا کہ اللہ نے ایک شخص نے ایک باغ بنایا، اس باغ کے اندر ایک مکان تعمیر کیا، اس مکان کے اندر ہر قسم کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور کھانے پینے کا انتظام کرنے والا پھر ایک شخص کو بھیجا لوگوں کو دعوت کرو. یہ شخص دعوت کرنے کے لیے گیا، کچھ لوگ آئے اور ندیم کو وہ کچھ لوگ نہیں آئے. جو آ گئے انہوں نے اس مکان میں داخل ہو کر کے وہاں کے کھانوں سے لطف اٹھایا، اور جو نہیں آ سکے وہ محروم رہے. اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمایا، اس مثال کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، باغ کا مطلب کائنات، اس کائنات اس باغ کے اندر ایک مکان تعمیر کیا، اس مکان کا مطلب اسلام. اس کے بعد اس مکان کے اندر طرح طرح کے کھانے رکھے، مراد اسلام کے اندر وہ خوبیاں. اور اس کے بعد ایک کو بھیجا لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اور وہ دعوت دینے والا میں ہوں. حدیث میں حضور نے فرمایا وانت داعی، میں ہوں دعوت دینے والا. تو کہ ہر مسلمان دعوت دینے والا. اگر ہمارے ذریعے سے ہمارا ایک بگڑا ہوا دوست ٹھیک راستے پر آ گیا تو سمجھیے ہم نے ایک بہت بڑی دولت کما دی. یہ آئندہ جو بھی کرے گا وہ ہمارے نام اعمال میں شامل ہوگا، کیونکہ حضور نے خود ہی فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر آپ نے کسی کو نیک راستے کی طرف رہنمائی کی تو آپ ایسا سمجھے جیسے آپ کو خود نیکی کا کام کر رہے ہیں. بلکہ یوں کہیے، ہم نے کسی کو نیکی کے راستے کی ترغیب دی، اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، ہم اس نیکی کے راستے کو ابھی خود اختیار نہیں کر سکے. اس کے نیکی کرنے کے نتیجے میں وہ ہمارے نام اعمال میں تو شامل ہوتا رہے گا، حالانکہ ہم نے ابھی کیا ہی نہیں. مثلا فرض کیجئے ہم نے ایک آدمی کو کہا اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، زکات ادا کرو. پہلے تو وہ اس کے دل میں اتری نہیں، آخر میں وہ آمادہ ہو گیا، وہ حساب کر کے زکات ادا کرنے لگا. بدقسمتی سے ہم نے خود ابھی اپنی زکات ادا نہیں کی ہے، لیکن وہ جو زکات ادا کر رہا ہے اس کا اجر ہم کو ضرور ملتا رہے گا، کیونکہ وہ حضور فرما رہے ہیں من سن سنت حسنتا فلو اجر مثل فاعلہا. جس نے دنیا میں کوئی اچھا طریقہ رائج کر دیا اس کو اجر ملے گا ویسا ہی جیسا وہ کرنے والا ہے. تو دنیا کی قومیں مشن چلاتی ہیں، ہم کیوں اپنا مشن نہیں چلائیں گے جو حق والے ہیں؟ باطل والے اپنا باطل مشن چلائیں گے پیسوں کے بل پر، دوسرے ذرائع کے بل پر، لالچ کے بل پر، سوشل ورک کے بل پر، یا دوسرے آزمائشوں کے بل پر. ہمارے پاس نہ کوئی پیسہ نہ پیشکش ہے، ہمارے پاس ایک ہے، وہ ہے حق، کہ دین حق. چونکہ حق ہے اس لہٰذا دنیا کے انسان کو قبول کریں، کہ دنیا کے انسانوں تک یہ حق پہنچانا تو بعد کا مسئلہ ہے. پہلے ہماری اپنی سوسائٹی میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنی نسل میں، اپنے مسلمانوں میں اس دین پر اعتماد کر، لہذا ہم اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم دو نشانے اپنے بنائیں گے، ایک اپنی اصلاح اور ایک دوسروں کی اصلاح. جو ہمارے دوستوں اگر ہماری وجہ سے ایک بگڑا ہوا لڑکا ٹھیک راستے پر آ گیا تو اندازہ کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ آدمی کہ جو جسم قرآن پڑھاتا ہے یا نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، یا ایک شخص نے دوسرے کو علم شریف یاد کرایا، اس علم شریف کو زندگی بھر جب جب یہ پڑھتا رہے گا یہ اس کے خاتے میں جاتا رہے گا کہ جس نے اس کو یاد کرایا ہے. بظاہر اس نے چھوٹا سا کام کیا لیکن اتنا عظیم و شان کام کیا کہ جس کی اثرات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لداخ کے ایک گاؤں میں سارا گاؤں مسلمانوں کا، لیکن تقریباً 22 یا 30 سال سے مسجد میں تالا لگا ہوا تھا، وہ تالا کھلتا نہیں تھا، صرف رمضان میں عید کے لیے وہ تالا کھلتے تھے. اس گاؤں سے ایک لڑکا آیا، لڑکا نہیں کیا آیا، باپ اس کا بہت زیادہ کمزور مخلوق الحال تھا، وہ یہاں سری نگر مزدوری کے لیے آیا. یہاں کسی مسجد میں وہ کبھی چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس میں اس امام صاحب سے اس نے کہا کہ جی میرا ایک بچہ ہے آپ اس کو نماز سکھا دیں, تاکہ کر لے آؤ. اب وہ گیا واپس, وہاں سے اس بچے کو لایا, بچے کو پڑھانے کے لیے نہیں لایا, اس کا علاج کرنے کے لیے یہاں لایا. علاج کرنے کے لیے یہاں لایا, اس امام صاحب نے اس بچے کو کلمہ یاد کرائے, سورہ فاتحہ یاد کرائی, دو چار صورتیں یاد کرائی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ بچہ واپس گیا, واپس جا کر کے اس کے بعد پھر اب اس نے کیا شروع کیا؟ نمبر ایک, گاؤں کے بچوں کو کلمہ یاد کرانا, نماز سکھانا اور وہ چند صورتیں یاد کرانا. نتیجے میں کیا ہوا؟ مسجد کھل گئی, لوگ نماز پڑھنے لگ گئے. اور ایک وقت آیا کہ اس گاؤں میں, گاؤں کی آبادی 70 مرد ہیں اور اس میں سے 65 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, 5 آدمی بھی بچے ہوئے ہیں. لڑکا کتنا, اس نے بھی ناظرہ قرآن پہ پورا نہیں پڑھا. یہ ہوا اپنی فکر اور دوسروں کی فکر. تو اس لیے دعوی سینٹر کا تقاضا یہ ہے کہ دعوی سینٹر سے وابستہ فرد کم سے کم دعوی ہونا چاہیے. کس چیز کا؟ کہ صاحب میری وجہ سے خیر کرنا چاہیے. اب اندازہ کریں خرابیوں کا عالم کیا ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ تذکرہ کر رہے تھے, ایک شخص باپ بھی پیر خاندان کا, بیٹا تو ظاہر پیر ہی ہوگا, باپ مسجد کا امام, بیٹے نے بہت اونچی ڈگری حاصل کی, لیکن اخیر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ باپ مسجد میں امامت کر رہا ہے اور بیٹے نے سوسائٹی بنائی, ایک فورم بنایا, فورم کا نام رکھا نو گارڈ. تو نو گارڈ فیڈریشن کا صدر بیٹا بن گیا اور باپ مسجد کے امام صاحب ہیں. وجہ کیا ہو گئی؟ کہ ابا جانا کبھی بیٹے کی فکر نہیں کی. اس نے یہ سوچا یہ میرا بیٹا جو ہے وہ کالج میں پڑھنا چاہیے. اس نے سب ایم اے بھی کر لیا, پھر ڈبل ایم اے بھی کر لیا, پھر ایم سی بھی کر لیا, پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کر لی, پھر پروفیسر بھی بن گیا, اور اخیر میں اس کا پڑھا تھا یہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں. وہ یہ تقریر کرتا ہے غیر مسلموں میں کہ اگر اس زمانے میں میں ہوتا جس زمانے میں یہاں کبھی وہ اسلام آیا ہے تو میں ہر کسی اسلام کو قبول نہ کرتا اور غیر مسلم چیئر کر رہے ہیں. یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب مسلمان اپنا مشن چھوڑ دے, اور وہ مشن کیا ہے کہ ہم اس حق پر خود قائم رہیں گے اور دوسروں کو حق کی طرف دعوت دیں گے. تو دوسروں کو حق کی طرف دعوت دیں گے, تعلیم یافتہ اپنے تعلیم یافتہ فرد کو اپنی زبان میں, اپنی لینگویج میں, اپنے محاورات میں, اپنے انداز میں جس طرح سے سمجھا سکتا ہے دوسرا بھی نہیں سمجھا سکتا. ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو جس طرح سے سمجھا سکتا ہے دوسرا نہیں سمجھا سکتا. ایک انجینئر دوسرے انجینئر کو جس طرح لینگویج میں سمجھا سکتا ہے دوسرا نہیں سمجھا سکے گا. ایک وکیل دوسرے وکیل کو, ایک تاجر دوسرے تاجر کو جس طرح سے برکت کا مفہوم سمجھاتا ہے. تجارت کی وہ حدیثیں جو حدیثیں حضور نے بیان فرمائی ہیں, یقیناً عالم اس طرح سے اس کو نہیں سمجھ سکتا جس طرح سے تاجر سمجھ سکتا ہے, کیونکہ اس کی تو زندگی اسی کے ساتھ گزر رہی ہے. کہتے ہیں صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاضیوں کے متعلق جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں ان حدیثوں کو پوری طرح سے اب تک سمجھ سکیں گے جب خود کبھی قاضی بنیں گے, اس سے پہلے نہیں سمجھ پائیں گے اس انداز سے جس انداز سے ان حدیثوں کو سمجھنے کا حق ہے. تو لہذا یہ تو اسلام کا, یہ قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اسی زبان میں جس زبان میں وہ قوم تھی اور وہ نبی اسی زبان کو بولنے والا تھا, ہم نے دوسری زبان کا بولنے والا نبی بنا کر اس قوم کے لیے نہیں بھیجا. تو آپ اپنی زبان میں اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں گے اور اس کے نتیجے میں خود کا دین مضبوط ہو جائے گا. تو ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے؟ اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو اس کے نتیجے میں کیا ہم داعی دین کے قرار پائیں گے, ہم گویا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پاسبان اور محافظ ہوں گے. یقین آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں باطل فلاں غلط, صرف شور اور واویلا, صرف مرثیہ خانی. اے مرثیہ خانی دی. یہاں سے اقدام کرنا ہے. وہ اقدام کیا ہے؟ اس باطل کے خلاف ہم کو لڑنا ہے. لڑنے کی کیفیت کیا ہے؟ کہ جو بچارہ مسلمان اس باطل کی طرف جا رہا ہے اس کو واپس کھینچنا ہے. ارتداد کا مقابلہ کس چیز سے ہوگا؟ کہ محنت سے. فیشن پرستی کا مقابلہ کس چیز ہوگا؟ کہ محنت سے. عبادت پسندی کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ تو محنت سے. اوریانیت پھیل رہی ہے اس کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ تو محنت سے. ادھر سے مقابلے میں جتنا یہ سیلاب ہے اس سیلاب کے مقابلے میں ہماری محنت جو ہے وہ زیادہ مضبوط, جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اثرات نکلیں گے. باقی رہا کہ ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ کس انداز سے ہوگا, ہر انسان مکلف ہے اپنی ذات کی حد تک عمل کرنے کا. یہ جتنے میرے پاس وسائل ہیں, اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہوں نے نبیوں کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا ہم نے نبیوں کو بھیجا من ہم قصصنا علیہ, بہت سارے نبی وہ ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں, اور کچھ نبی وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. چنانچہ بعضی نبی قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ میں ایک امتی ہوگا, باقی ساری قوم نے مانا ہی نہیں. گویا وہ نبی ناکام نہیں ہے, اس نے اپنی طرف سے کام کیا ہے. تو اسی طرح سے ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ اپنی فکر کریں. میرا علم کتنا تھا یہ میں دیکھتا رہوں، کیا میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، میرا عمل کتنا تھا، مجھے ہر وقت یہ اپنے آپ کو میٹر لگاتے رہنا چاہیے، میں عمل میں ترقی کر رہا ہوں یا نہیں، میرا اخلاص پہلے کتنا تھا، میرے اندر محبت رسول پہلے کتنی تھی، میرے اندر اتباع رسول پہلے کتنا تھا، میں شریعت کے کس کس حکم پر پہلے عمل کر رہا تھا، اگر میں پہلے تمام فرضوں پر عمل کر رہا تھا، تمام حرام کاموں سے بچ رہا تھا اور اپنے آپ کو میں نے سمجھا میں مطمئن ہوں، میں تو دیندار ہوں، تو کہا نہیں، ہم کو اگلا قدم دیکھنا ہے، اب میں ایک ایک سنت پر عمل کروں گا اور ایک ایک مکرو سے بھی اپنے آپ کو بچاؤں گا، ایک ایک مکرو سے بھی، اب اسی پر بس نہیں ہے، اس کے بعد اگلی منزل اور ہے، وہ یہ کہ میں ایک ایک مستحب پر عمل کروں گا، اس کے بعد اس سے اگلی منزل ہے، غرض یہ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، دین کے ترقیات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اور دوسروں کے اعتبار سے کہ دوسروں کے کتنے میرے دوست میری وجہ سے دین کے قریب آ گئے، کتنے میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، کتنے نمازی بن گئے، کتنے سنتوں کے پرامر کرنے والے بن گئے، کتنے نے داڑیاں رکھ لی، کتنے نے اسلامی لباس پہننا شروع کیا، کتنے نے حرام کام چھوڑ دیا، کتنے نے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، کتنے نے خیرستان فرسی کو چھوڑ دیا، یہ میں ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہم کو حفظ پڑھایا، حافظ وہ بتا رہے تھے کہ میرا حافظہ کمزور تھا، اسے جب میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تو یاد کرتا تھا، جو ہی قرآن ختم ہوتا تھا پیچھے سے پھر بھول جاتا تھا، پھر شروع سے یاد کرتا تھا، آخر میں پہنچ جاتا تھا پیچھے سے پھر بھول جاتا تھا، اس طرح سے انہوں نے 18 سال لگائے تب قرآن کریم حفظ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ سکے، حتیٰ کہ اردو لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھ سکے، یہ ہمارے استاد جن سے ہم نے حفظ کیا، یہ دیوبند کا رہنے والا شخص تھا، وہیں کا باشندہ، وہیں کا رہنے والا، اور اس نے 18 سال میں قرآن کریم حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ہم لوگ کلاس میں ہوا کرتے تھے تو وہ رجسٹر میں حاضری بھی درج نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، حافظ تھے صرف، وہ کہتے تھے میں تو کچھ اور کر نہیں سکا، صرف قرآن میں حافظ بن سکا ہوں، اب میں قرآن لڑکوں کو حفظ کراتا ہوں تو میں لسٹ بناتا رہتا ہوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ میں نے اتنے حافظ تیار کر دیے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ اب تک 1500 حافظ تیار ہو گئے ہیں، کشمیری اب تک کوئی نہیں تھا، ایک تم کشمیری آ گئے، غرض یہ وہ گویا وہ دیکھ رہا ہے کہ سارا میرا سکور کتنا جا رہا ہے، کس چیز میں ان کا سکور جا رہا ہے، یہ ہے وفی زاجی کو فلی تنافس المتناسلون، اس میدان میں آ کر کے آپ کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، نہ کہ خرافات کے میدان میں، نہ کہ برائیوں کے میدان میں، وفی زاجی کا اس کام کے لیے فلی تنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والے آ کر کے مقابلہ کریں کہ ہم سے ہماری زندگی میں کتنی خوبیاں پیدا ہو گئی اور ہمارے وجہ سے دوسروں کی زندگی میں کتنی خوبیاں پیدا ہو گئی، تاکہ ہم اس کا بالکل ضد بن جائیں جو حضور نے بیان فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، اس کے مقابلے میں ہم وہ ہوں گے کہ خود اپنی اصلاح بھی کریں گے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں گے، اگر ہماری زبان سے، ہماری بات سے، ہمارے طرز عمل سے، عجیب بات میں عرض کرتا ہوں، ایک شخص اس نے کہا جی میں نے صرف 10 روپے کے خرچے سے ایک آدمی کو برائی سے نکالا، ایک لڑکا کسی خرابی میں مبتلا ہے، خرابی کیا، وہ نشے میں مبتلا، اس شخص نے کیا کیا، اس کو اپنے گھر لایا، اپنے گھر لا کر اس کو چائے پلائی، اس چائے میں اس کو 10 روپے خرچ ہو گیا، اور اس کے بعد کہا کہ ہم ایک ساتھ یہاں سے کالج جایا کریں گے، ایک ساتھ وہاں سے واپس آیا کریں گے، اور باقی وقت میں تم صبح کو 1-1.5 گھنٹہ میرے ساتھ گزارو، شام کو 1-1.5 گھنٹہ میرے ساتھ گزارو، یہ چائے پلاتے پلاتے اس کو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہرحال اب یہ چائے کے نتیجے میں یہ صبح کو 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزارتا ہے، شام کو 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزارتا ہے، وہ اس کو بےچارا پہلے کبھی پارکوں میں لے جاتا رہا، کبھی گھومنے کے لیے لے جاتا رہا، کبھی کہاں لے جاتا رہا، اس سے ہوتے ہوتے پھر ایک آدھ دفعہ مسجد میں لایا، بہرحال کرتے کرتے تو اخیر میں وہ نمازی بن گیا اور وہ ڈرگس وغیرہ کا کام اسے چھوڑ دیا، اور وہ جو برائی میں جا رہا تھا ان سے بچ گیا، اور وہ کہتا تھا کہ 10 روپے میرے خرچ ہوئے ہیں، گھر میں لے جا کر چائے پلائیے، اور اس کے بعد پھر یہ دوستی شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ وہ لڑکے دونوں ہو سکتا ہے شاید یہاں موجود ہوں، اس نے اس دوسرے آدمی کو کس طرح سے اس برائی سے نکال کر ٹھیک راستے کی طرف لایا، اس لیے ہم اگر یہ دو کام اپنے ذمے لیں، ایک اپنی فکر اور ایک اپنے بھائیوں کی فکر، تو سمجھے ہم نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ شانو ہم کو سمجھنا نصیب فرمائے، تو آپ الحمد للہ رب العالمین۔ میرے ایک بھائی کا سوال ہے، تصوف کی ضرورت کیا ہے، یہ سوال انتہائی قیمتی ہے اور بہت دیر طلب ہے، اس سلسلے اس کا جواب اصل تو یہ ہے کہ تصوف پر لکھی جانے والی جو مستند کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے. مختصر جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی نیکیاں اور برائیاں ہیں ان نیکیوں اور برائیوں کا اصل جڑ دل ہے. برائی کے جذبات دل سے ابھرتے ہیں اور نیکی کا شوق بھی دل سے ابھرتا ہے. یہ دل ویسا بن جائے کہ اسے نیکی کا شوق ابھرے اور ویسا بن جائے کہ برائیوں کا جذبہ اس دل سے نکل جائے. یہ دل ایسا کس چیز سے بن جائے گا؟ اس کا علاج ہے تصور. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آنکھ کسی اجنبی عورت کی طرف نہ اٹھے. میرے چاہنے کے باوجود مجھ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. اب یہ غلطی مجھ سے کیسے روکے گی؟ وہ میرے دل کی حالت اتنی مضبوط ہو جائے کہ میری آنکھ کنٹرول کرنے لگے. ایک حالت تو یہ ہے کہ آدمی اجنبی کو دیکھے اور اس کے آخر خوشی محسوس ہو اور دل میں خیال آئے کہ اور دیکھوں اور موقع مل جائے, اور اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو راستے ڈھونڈتا ہے کہ اور مجھے دیکھنے کو مل جائے. ایک حالت تو یہ ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ دیکھنا تو نہیں چاہتا لیکن نظر پڑ جاتی ہے, اور نظر پڑ جاتی ہے تو بعد میں افسوس ہوتا ہے. ارادہ کر کے جاتا ہے کہ اب نہیں کروں گا لیکن پھر ہو جاتا ہے اور افسوس اسے رہتا ہے. اس حالت کے مقابلے میں یہ حالت غنیمت ہے, لیکن یہ حالت بھی قابل اصلاح ہے. اب اس حالت کی اصلاح کس چیز سے ہو جائے گی؟ کہ جب اس کے دل کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی آنکھیں اٹھنے نہ پائے. وہ قوت کس چیز سے پیدا ہو جائے گی؟ اس قوت کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تصور. اسی طرح سے میرے اندر کوئی خوبی آئی, مثلا مال, مثلا کرسی, مثلا حسن, مثلا علم, اس کی وجہ سے میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا. اب میں اپنے برابر کسی کو دوسرے کو سمجھتا ہی نہیں ہوں, یا دوسرے بہت سارے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں. یہ جو کبر پیدا ہو گیا, یہ کبر زہر ہے. تصور کے ذریعے سے آ کر کے میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے. اسی غرض کے لیے تصور ہے کہ میرے اندر توازن آ جائے, کہ میں جتنا اونچا اٹھ جاؤں علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, صلاح کے اعتبار سے, بلکہ دعوت کے اعتبار سے یا دولت کے اعتبار سے, جتنا اوپر اٹھ جاؤں اتنا میرے اندر توازن آ جائے. توازن کہاں سے آئے گی؟ اس کا علاج ہے تصور. تو لیکن تصور کی وہ قسم جس میں چرس پینا, گانے گانا, نمازیں چھوڑنا, ملنگ بننا, وہ تصور نہیں ہے, وہ خرافات ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. در حقیقت تصور یہ تو نام بھی بعد میں پڑ گیا ہے, اصل میں اسلامی نام اس کا ہے تزکیت النفوس. دلوں کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ گندگیاں کیسے صاف ہو جائیں؟ ایک آدمی پہلے نمازی نہیں ہے, اب وہ نمازی بن گیا تو دین کی طرف آ گیا, لیکن اب یہ کہتا ہے کہ نماز تو میں پڑھتا ہوں مگر نماز میرا خیال ہی نہیں رہتا, میرا دھیان ہی نہیں لگتا, اب میرا دھیان لگ جانا چاہیے. اس کی دل کی حالت ایسی ہو جائے کہ نماز کی طرف اس کے دھیان لگنے لگے, اس کے لیے ہے تصور. تصور سے کیا ہوگا؟ کبھی تلاوت قرآن کریم کرائیں گے, کبھی ذکر کرائیں گے, کبھی درود شریف کی کثرت کرائیں گے, کبھی مراقبہ کرائیں گے. مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ سر بیٹھ کر سوچو, میں اپنی آنکھ سے میں نے اجنبی کو دیکھا, یہ آنکھ مجھے خدا نے دی تھی, وہ خدا اگر یہ آنکھ مجھ سے واپس لے گا میں کیا کروں گا؟ یہ میں نے جو اجنبی عورت کو دیکھا یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ اگر میں نے ٹھیک کیا, ٹھیک اسی طرح سے اگر میری بہن یا میری بیٹی کو کتنے دیکھا تو مجھے برداشت ہوگا یا نہیں, یہ بیٹھ کر کے سوچنا ہے. اور اس سوچنے کے اثرات دل پر پڑتے ہیں. یہ جو اثرات دل پر پڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں مراقبہ. تو مراقبے کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ دراصل سارے علاج ہیں انسان کی گندگیوں کو دور کرنے کے. اس لیے کہتے ہیں تصوف نام ہے تزکیت النفوس کا. تصوف نام ہے انسان کے دل میں حقیقی محبت رسول پیدا ہو جائے, حقیقی شوق آخرت پیدا ہو جائے, برائیوں سے بچنے کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آدمی خدا کی ذات پر اتنا بھروسہ جتنا ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں خدا کی ذات پر بھروسہ کروں مگر ہے نہیں, میں چاہتا ہوں میرے اندر اخلاص آئے مگر ہے نہیں. تو ہے کیوں نہیں؟ اسی کا علاج تصوف ہے. تو تصوف کا مقصود کیا ہے؟ کثرت ذکر سے, کثرت تلاوت سے, کثرت درود سے, صحبت شیخ سے, اپنے مرشد کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر کے نیکیوں کا شوق پیدا ہونا, برائیوں کی نفرت پیدا ہونا, آخرت کی فکر پیدا ہونا, گندگیوں سے بچنے کی فکر کرنا. بلکہ یوں کہیے جیسے انسان آگ سے ڈرتا ہے کیونکہ یہ خطرناک ہے, اس سے زیادہ آدمی گناہ سے ڈرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جس طرح سے انسان چاہتا ہے زہر میرے نزدیک بھی نہ آئے, اس سے زیادہ آدمی سمجھنے لگتا ہے آدمی گناہ میرے نزدیک نہ آئے کیونکہ گناہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کاہے سے؟ انہیں چیزوں سے. کثرت ذکر, کثرت تلاوت, کثرت درود, صحبت شیخ اور مراقبہ وغیرہ. تو تصور کا اصل مقصود یہ ہے اور یہ مقصود حاصل ہوتا ہے. اور صدیوں سے ہماری تمام معتمد شخصیات اسی ذریعے سے اپنا اصلاح نفوس کرتی رہی ہیں. رہا لوگوں نے یہ سمجھا کیا کہ تصور نام ہے کشف کرامت کا, ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کشف کسی کے عظمت کی دلیل بھی نہیں ہے. جہاں تک لکھا ہے کہ کشت تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کشت غیر مسلم کو بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی کو خود ہی کشت ہوتا ہے اور آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا مجھے کشت ہو گیا. اس لیے کشت ہونا، کرامتیں ہونا، یہ نہ تصور کی منزل ہے اور نہ یہ مقصود ہے. اور اگر اس آدمی سے کرامتوں پر کرامتیں ہو رہی ہیں لیکن زندگی گناہوں میں ہے تو معاوضہ ہو جائے گا، کرامتوں کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکے گا. لہذا وہ تمام کام جو غیر شرعی کام ہوں اور آدمی سمجھے کہ صاحب یہ تصوف ہے، وہ تصوف نہیں، وہ خرافات ہیں، یا یہ کہنا کہ صاحب یہ طریقت ہے، اور تمام غیر شرعی جس چیز کو نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. نہ طریقت کی بنیاد پر اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، نہ تصوف کی بنیاد پر اس کو حلال کیا جا سکتا ہے، نہ بزرگوں کی طرف منسوخ کرنے کی بنیاد پر اس کو حلال کیا جا سکتا ہے. وہ بہرحال وہ حرام ہے تو حرام ہی ہے. تو خیر تصوف صالح، تصوف اسلامی جو تزکیۃ النفوس کے لیے ہے، وہ دراصل یہ تھا کہ انسان برائیوں، اس کے دل کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ برائیوں سے بچنے لگے. میں چاہتا ہوں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کروں، مگر اس کے باوجود میرا دل آمادہ نہیں ہوتا تو کیسے میرا دل آمادہ ہو جائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر پھر سے دنیا نہ ہو، لیکن ہے میرے اندر ہر دنیا، یہ کیسے میرے دل سے نکل جائے؟ میں دیکھتا ہوں میرے فلاں دوست نے ترقی کی، میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میرے فلاں دوست نے گاڑی خریدی، میرے دل میں جلن پیدا ہو گئی. یہ جلن نہیں پیدا ہونی چاہیے مگر ہو رہی. اب کیسے میرے دل کی حالت ایسی ہو جائے کہ جلن نہ ہو بلکہ مجھے خوشی ہو اور میں جا کر مبارکباد دوں؟ کیسے؟ تو یہ حسد نکل جانا چاہیے، اس کا علاج تصوف ہے. تو تصوف دراصل صدیوں سے چلا آنے والا وہ درست اسلامی طریقہ ہے جو روحانی بیماریوں کا علاج تھا، نہ کہ وہ جو غیر مسلموں سے لیا گیا یا خود اپنی پیٹ پوجا کی غرض سے پیدا کیے گئے کچھ غلط اعمال ہیں، ان کا نام تصوف رکھا گیا. اس کے علاوہ مزید تفصیلات جو ہیں وہ تصوف پر لکھی جانے والی مستند کتابوں میں پڑھنی چاہیے. ایک میرے بھائی کا سوال ہے، لباس کی شرعی حیثیت مقرر فرمائیے اور اسلام کا لباس کون سا ہے وہ طے فرمائیے. لباس در حقیقت جیسے موسم کی ضرورت ہے، جیسے جسم کی ضرورت ہے، ٹھیک اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ انسان کے عقیدے کا اظہار بھی ہے، انسان کے مذہب اس کی تہذیب کا اظہار بھی ہے. ہم اپنے لباس سے یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہم کون سے ملت سے وابستہ ہیں، ہم اپنے لباس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں کس ذہنیت کا انسان ہوں، میں اپنے لباس سے یہ ظاہر کرتا ہوں کہ میری فکری حالت کون سی ہے. اگر ایک انسان بے انتہا زیادہ فیشنی لباس پہنے ہوئے ہے، اس کا مطلب یہ کہ فیشن پرست ہے، اور ایک آدمی اگر بہت زیادہ میلا گجالا لباس پہنے ہوئے، اس کا مطلب اس کے اندر نفاست پسندی نہیں ہے. لہذا لباس جیسے موسمی ضرورت ہے، جیسی جسمانی ضرورت ہے، ویسی مذہبی ضرورت بھی ہے. اسلام نے لباس کے لیے جو ضابطے مقرر فرمائے ہیں ان ضابطوں کو ہم عام طور پر پانچ اصولوں میں طے کرتے ہیں. نمبر ایک، لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کے جسم کا پردہ مکمل ہو جائے. اگر ایسا لباس ہے جس سے پردہ مکمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ لباس غیر اسلامی لباس ہوگا. پردہ مکمل نہ ہو، اس کی مثال یا تو لباس کی مقدار اتنی کم ہے کہ بدن کا وہ حصہ کھلا ہوا ہے جو حصہ ڈھانکنا چاہیے، مثلاً مرد نے وہ جو انڈر ویئر پہن لیا اور رانیں کھلی چھوڑ دی، تو گویا یہ لباس اگرچہ پہنے ہوئے ہے مگر بدن کا وہ حصہ کھلا ہوا ہے جس کو ڈھانکنے کا شریعت نے حکم دیا. یا مستورات نے، عورتوں نے ایسے کپڑے پہن لیے کہ جس سے اس کی گردن ننگی ہے یا اس کے بازو ننگے ہیں یا اس کا سینہ کھلا ہوا ہے، تو یہ ایسا لباس پہنا کہ جس سے پردہ پورا نہیں ہو سکا. یا پردہ کپڑا تو پورا ہے مگر وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ اسے بدن کا سائز نظر آ رہا ہے، مثلا انسان کی رانیں کتنی موٹی ہیں، انسان کے سرین کیسے ہیں. یہ جو شرٹ پہنتے ہیں ہمارے مرد اور شرٹ پہننے کے بعد اس کو اندر کر دیتے ہیں، یہ اندر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بے پردگی پوری طرح سے ہو جانی چاہیے. بہرحال آرام ہے اور رہتا ہے. تو دوسری شرط اسلامی لباس کی، چوتھی تیسری شرط یہ ہے کہ لباس ایسا نہ ہو جسے غیر قوموں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، فرق نہ ہونے لگے کہ صاحب یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی کہ آپ قیامت تک پیش آنے والے تمام عام واقعات کو بیان کر دیتے تھے. چاہتے دیکھ لیجیے، آپ نے بیان فرمایا ایک وقت آئے گا مرد چاہیں گے عورتوں جیسا بننا اور عورتیں چاہیں گے مردوں جیسا بننا. چاہے مرد چاہتے ہیں کہ صاحب وہ بالیاں پہنیں گے اور بالوں کو لمبا کریں گے، اتنا لمبا کریں گے کہ زلفے تک بنائیں گے، لڑکے بنا رہے ہیں دنیا میں مرد. اور عورتیں چاہتی ہیں کٹ کریں تو عورتیں عورت رہنے پر مطمئن نہیں اور مرد مرد رہنے پر مطمئن نہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھی انٹرویو چھپتے ہیں لوگوں کے ساتھ, میں چاہتا ہوں میں اپنا آپریشن کراؤں گا, میں لیڈی بننا چاہتا ہوں, اور عورتیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مرد بنے. تو یہ حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا. اس میں لباس بھی آتا ہے کہ عورتیں چاہیں گے مردوں جیسا لباس پہننا اور وہ چاہیں گے کہ, تو دنیا میں کوشش یہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کا لباس ایک جیسا ہو جانا چاہیے, ہر چیز ان کی ایک جیسی ہو جانی چاہیے, کوئی فرق کوئی امتیاز رہنا نہیں چاہیے. اور نام رکھا اس کا آزادی. یہ آزادی دراصل ہمارے لیے, اور جب آزادی کا وہاں مفہوم آئے گا وہاں آزادی نہیں ہوتی. ابھی چند دنوں پہلے ایک فرانس کی لیڈی کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آئی تھی, اسلام کے متعلق اور دوسری چیزوں کے متعلق. تو اس سے میں نے کہا آپ لوگ ہمیں سمجھاتے ہو آزادی, وہاں فرانس میں تو پردے پر وہ سکاروں پر پابندی کیوں لگائی, وہاں کہاں تمہاری آزادی گئی؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکی. وہ اس نے یہ بھی کہا آپ ہم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہا ہماری حیثیت تو نہیں ہے صاحب ساری عیسائی دنیا کو کوئی پیغام دیں. لیکن بہرحال آپ نے سوال کیا ہے, میں جواب عرض کرتا ہوں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں, تو دنیا میں عیسائیوں کو سب سے زیادہ پاک داموں کو مانا چاہیے, کیونکہ ان کا نبی وہ نبی تھا جس نے عورت کو ٹچ بھی نہیں کیا کبھی. اس کے مقابلے میں عیسائی دنیا کے سب سے زیادہ بے حیا قوم ہے. تسلیم ہے, اس نے کہا تسلیم ہے. تو کہا اگر ایک مسلمان تم کو کوئی پیغام دے سکتا ہے تو وہ یہ کہ پاک حیا دار بن جاؤ. اور کچھ میں نے کہا دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرو. کیا کیا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے کہا ہے میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مان لینا. تو کہنے لگا اچھا آپ انڈائریکٹلی ہم کو کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ. میں نے کہا ضرور, آپ کو ضرور مسلمان ہو جانا چاہیے. خیر, تو اسلامی لباس کی ایک شرط, اسلامی لباس کی ایک شرط یہ ہے کہ مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے, اور جب یہ پہنے لگیں گے تو اسلام میں حرام ہو جائے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین بالرجال, لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء. لعنت ہے اللہ تعالیٰ شانوں کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں, اور لعنت ہے لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال, اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس اختیار کریں گے. چار شرطیں ہو گئی. پانچویں شرط, اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان پرتکلف زندگی نہ گزارے. پرتکلف زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صاحب لباس کی صفائی اور پاکیزگی کو اپنے لیے مسئلہ بنا دینا, کہ سخت ترین مجبوری ہے اس کے باوجود ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ سب پریس کی ہوئی نہیں ہے, سخت ترین پریشانی کا عالم ہے لیکن ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ صاحب بوٹ میں پالش نہیں ہے. یہ جو ہے اپنی زندگی کو مشکل بنا دینا, کہ اسلام یہ نہیں چاہتا. ان اللہ یحب البزازت, اللہ تعالیٰ شانہ بزازت کو پسند کرتے ہیں. بزازت کا مطلب یہ ہے کہ صفائی ہم کریں گے, خوب صفائی کریں گے, لیکن صفائی کو اپنے پر مسلط نہیں کریں گے. مسلط کرنے کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں, ایک لڑکا روزانہ 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ تک وہ بالوں کو سنوارتا ہے, پھر اس کو اطمینان نہیں ہوتا, پھر چھوڑ کر پھر دوبارہ بالوں کو سنوارتا ہے, تو گھنٹہ گھنٹہ بھر بالوں کو سنوار رہا ہے. اس کے بعد یہ لڑکا کلاس میں گیا, کلاس میں بار بار اس کو خیال آتا ہے پتہ نہیں میرے بال بگڑ تو نہیں گئے, اور جو ہی واپس آ کر کے پھر سب سے پہلے شیشہ دیکھتا ہے میرے بال ٹھیک ہیں یا نہیں. یہ ہے وہ بالوں کو اپنے لیے مصیبت بنانا. یہی حال کبھی لباس کا ہوتا ہے. اس کی مثال جو یہاں کے حالات میں وہ میں عرض کرتا ہوں. یہاں کے مسلمانوں کے گھروں میں شادیوں کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ سب عورتیں لباس پہنتی, وہ بیٹھنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ اگر بیٹھیں گے تو اس پر شکن پڑ جائے گا. تب وہ ایسے اکڑی ہوئی کھڑی ہیں کہ صاحب اگر بیٹھیں گی کہیں تو شکن پڑ جانی چاہیے, اور شکن پڑنے کو گوارا نہیں کر رہی. یہ ہے وہ اسلام کہتا ہے صاحب یہ تو مصیبت بنائی تم نے اپنے لیے. ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ صاحب وہ شام کو وہ زین پینٹ نکلتی ہی نہیں ہے. تو لڑکا جو ہے اپنی بہن کو کہتا ہے کھینچو اس کو نیچے سے, یا لڑکا اپنی ماں کو کہتا ہے یہ نکلتی نہیں اس کو نکالو. تو روزانہ صبح ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے اس کو کھینچنے کی, اور روزانہ شام کو یہ ہے وہ کہ صاحب یہ لباس تم نے اپنے لیے مصیبت بنایا. ایسا جوتا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جھکنا پڑتا ہے اور اس کو تسمے باندھنے پڑتے ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد نکلنا پڑتا ہے. یہ والے لباس اسلام پسند نہیں کرتا جو تمہارے لیے مصیبت بن جائے. ایک نواب صاحب کہنے لگے نواب صاحب آپ کی والدہ جان کو سنا تکلیف ہو گئی ہے. کہنے لگا ہاں صاحب سنا ہے تکلیف ہو گئی ہے مگر ہم جا نہیں سکتے ہیں اس وقت. کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کہنے لگا وہ ہمارا شیروانی پہنانے والا آ ہی نہیں رہا ہے. جی ہے وہ شیروانی پہنانے والا آ نہیں رہا ہے, اس لیے اما جان کی عیادت کرنے کے لیے نواب صاحب جا نہیں پا رہے ہیں, اور اما جان کی وفات بھی ہو گئی. یہ واقعہ پیش آیا مجھے وہ ریاست یاد نہیں آ رہی جہاں نواب صاحب کا واقعہ پیش آیا کہ نواب صاحب اس لیے باہر نہیں نکلے کہ شیروانی پہنانے والا آیا نہیں اور یہاں تک کہ ہمادان کی وفات بھی ہو گئی. ان نمبر جو ہے پھر بازار تھا. بس یہ پانچ چیزیں جب ہو جائیں گی تو اسلامی لباس وجود میں آئے گا. اس کے بعد پھر یہ سوچنا چاہیں گے کہ ہم اسلامی کلچر کو زندہ کرنے والے بنے نہ کہ غیروں کا کلچر قبول کرنے والے. جب ہم کہتے ہیں جی فلاں چیز جائز ہے یا نہیں, فلاں چیز جائز ہے یا نہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ ڈھونڈ کہ گنجائشیں نکلنی چاہیے چاہے ہمارا اپنا رنگ ختم ہو جائے اور دوسروں کا رنگ ہمارے اندر داخل ہو جائے. ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اعلیٰ درجے کے مسلمان بنے اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم نچلے درجے کے مسلمان بنے. اعلیٰ درجے کے مسلمان کہ جی میں ویسا بنوں گا جیسا میرا اسلام مجھے چاہتا ہے, اور نچلے درجے کا مسلمان میں جو چاہتا ہوں اسلام اس کو اوکے کر دے کہ ہاں سب ٹھیک ہے مجبوری میں اجازت دے رہے ہیں ہم تمہیں. تو اعلیٰ درجے کا مسلمان تو وہ ہے کہ صاحب میں لباس پہنوں گا وہ جو میرا اسلام مجھ سے چاہتا ہے. آج کے زمانے میں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ صاحب ٹوپی پہننا اسلام میں ہے یا نہیں. تو اصولی بات یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ننگے سر نہیں رہتے. اس کے معنی یہ نہیں کہ ننگے سر رہنا حرام ہے, لیکن بہرحال اگر اسلامی تہذیب آپ پوچھیں گے تو اسلامی تہذیب میں ننگے سر رہنا نہیں ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرات صحابہ, تابعین, تبع تابعین, جو ہماری اسلامی تہذیب کا روشن دور ہے, اس روشن دور میں سر کی تہذیب یہ تھی کہ سر کے اندر سر کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے گی یعنی امامہ. چنانچہ آپ اندازہ کریں اگر چاروں طرف صرف امامے والے ہوں تو کیسا ماحول نظر آئے گا, جیسے فرشتوں کی دنیا نظر آئے گی. چنانچہ ایک شخص نے کہا ایک دفعہ کہ جی مسجد میں گیا میں نے دیکھا صف اول میں سب لوگ امامہ باندھے ہوئے تھے, تو میں حیران ہو گیا کہ صاحب ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. ننگا سر رہنا تو اسلام میں تھا نہیں. اس کے معنی یہ کہ حرام ہے, میں حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اسلامی تہذیب اصل میں کیا ہے. اسلامی تہذیب وہ ہے جو حضور نے اپنائی. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر رہے صرف ایک حالت میں, وہ ہے جب احرام کی حالت میں تھے. اس کے علاوہ ننگے سر آپ نہیں رہے. بائی دی وے کبھی ایک آدھ نماز ننگے سر پڑھی ہو اور کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے پڑھی ہو تو وہ استثنا ہی واقعہ ہے, لیکن عمومی زندگی جو آپ کی گزری ہے وہ اسلامی تہذیب کی نمائندگی کے ساتھ گزری ہے. تو ہم اسلامی تہذیب کو زندہ کرنے والے بنے یا غیر اسلامی تہذیب کو اپنا کر کے اور اس کے جواب کے راستے ڈھونڈنے والے بنے, یہ خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اور بھی کچھ گفتگو کرنی ہے, لباس پر ان شاء اللہ آئندہ کبھی کریں گے. قبلے کی جانب پاؤں کر کے سونا گناہ ہے یا نہیں؟ صاحب اسلام نے تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا گناہ قرار نہیں دیا, لیکن اسلام نے ایک حکم دیا ہے, وہ کیا؟ ذالک من یعظم شعائر اللہ فی النہار من تقوی القلوب. شاعر اللہ کا احترام کرو. شاعر اللہ میں وہ چیزیں جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور آ جائے, کعبہ, قرآن, مسجد, داڑھی, جماعت, نماز, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو نام سنتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کی چیز ہے. تو کعبۃ اللہ شاعر اللہ میں سے ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا ہم کو قرآن حکم دے رہا ہے. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تطلع تجاہ القبلہ جا و تطلعہ بین عینیہ. جس آدمی نے قبلے کی طرف تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی آنکھوں میں ہوگا. یہ حدیث ہے, حدیث ضعیف ہے, اس لیے قبلے کی طرف تھوکنا حرام نہیں ہے, لیکن حدیث ضعیف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف تھوکنے سے اپنے آپ کو بچائیں. جب تھوکنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. لیکن صورتحال یہاں تک آ گئی کہ مسلمان جو ہے قبلے کی طرف پیشاب کرنے سے بھی گھبراتا نہیں ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے, بلکہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ادھر قبلہ ہے. حالانکہ حدیث میں صاف صاف نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب تم پیشاب یا چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کرو گے ہر جنس قبلے کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پیٹ کرنا. اذا اتا احدکم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستقبلوا. جب تم میں سے کوئی اپنے بیت الخلاء جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو. اس لیے اپنے غسل خانوں میں جو بیت الخلاء بیٹھنے کی جو جگہ بنائیں گے اس میں دیکھنا چاہیے کہ میری پیٹ, ہمارے یہاں پیٹ یا ہمارے یہاں منہ بیت الخلاء قبلے کی طرف تو نہیں ہو رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں اجازت ہے, وہ تو گھر میں اجازت حضور کے لیے تھی. اور جناب رسول اکرم صاحب کا مقام بہت اونچا, حضور نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اپنی قضا حاجت فرما رہے تھے ڈرا ہمیں کہ آپ کی پیٹ کھانے کعبہ کی طرف تھی. اس کی بنیاد پر ہم اپنے لیے جواب ادا نہیں کر سکتے. ہمارے تو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ گے تو جب تم بیت الخلاء جاؤ گے تو اپنا منہ اور اپنی پیٹ کھانے کعبہ کی طرف نہیں کرو گے. میرے ایک بھائی نے بہت قیمتی سوال بھیجا ہے, سودی لین دین پر زبردست وعیدیں آئی ہیں, ملت انفرادی اور اجتماعی طور پر سود میں ملوث ہے, یہاں تک کہ دولت مند مسلمان ملکوں میں بھی یہی طریقہ رائج ہے. کیا موجودہ دور میں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں؟ دوسرا سوال، ٹیلی ویژن، ریڈیو، دفتر، کالج، اسمبلی تک اختلاط مرد و زن کے حامی ہیں، مسجدوں میں وعظوں کی بارش ہو رہی ہے لیکن روکنا مشکل ہے، پھر روک کیسے لگے؟ ملت اس تہذیب کے تحت دوڑ رہی ہے، اس کا حل بیان فرمائیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا مرض اور اتنی چھوٹی سطح کے لوگ اور اتنی چھوٹی سطح کی مجلس کیا ادارہ تجویز کرے؟ بہرحال اس عالمگیر مرض کے لیے علاج کیا کیا ہو سکتا ہے اس پر انشاءاللہ میں آگے کبھی مفصل اس پر عرضاش کروں گا۔ اس وقت کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے، عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور پھر بہت سارے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں تک پہنچنا ہے، تو اس لیے آئندہ انشاءاللہ اس سوال کو میں لیتا ہوں۔ یہ میں کسی بھائی نے اور سوال بھیجا ہے تصوف کے متعلق، چند مستند کتابوں کے نام بتائیں، وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی کسی مجلس میں عرض کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رحمت کی رحمت۔